بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إرشاد باري تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. آج کی نشست کا موضوع، جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے، سبیل المؤمنین ہے. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ سبیل کسے کہتے ہیں؟ مومنین کون ہے؟ ایمان کا کیا معنی ہے؟ سبیل المؤمنین کیا ہے؟ اس کی ضد سبیل غیر المؤمنین کیا ہے؟ سبیل المؤمنین کیوں ضروری ہے؟ اور قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور وحدت امت کیسے ممکن ہے؟ یہ چند سوالات ہیں جن کے تعلق سے آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات کریں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس موضوع کا حق ادا کروں اور آسان طریقے سے اس موضوع کو بیان کروں. اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبیل کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے، جو سوال کا جواب جس کا اعلان کیا گیا ہے سبیل المؤمنین کیا ہے، جنہوں نے جواب لکھ لیا ہے، ابھی بھی وقت ہے جواب یا تو اس باکس میں ڈال دیں جو سامنے رکھا ہوا ہے، یا انتظامیہ میں سے کسی بھی بھائی کو دے دیں. کیونکہ جب میں بتا دوں گا کہ سبیل کسے کہتے ہیں، اس کے بعد پھر کسی کا جواب نہیں لیا جائے گا. ہال کے اندر میں سے کسی نے جواب دینا ہے ابھی؟ اگر دینا ہے تو میں تھوڑی دیر انتظار کر لیتا ہوں. دینا ہے تو جلدی لکھ کے دے دینا، مجھے نہ دیں، لکھ کے دیں. لکھنے کا کچھ نہیں آپ کے پاس، تو آپ کو دے دیتے ہیں ابھی. جواب موصول ہو چکے ہیں؟ عبداللہ بھائی، اوپر سے جواب موصول ہو چکے ہیں سارے؟ سوال یہ تھا سبیل المؤمنین کیا ہے. ابھی تک ہم ماشاءاللہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے. جو کچھ بھی جانتا ہے اس سوال کے تعلق سے وہ لکھ دے، اور پھر ہم اس درس کے دوران ہم جانے کوشش کریں گے کہ کیا جو ہم جواب دے چکے ہیں وہ صحیح تھا. اگر صحیح تھا تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. اگر غلط تھا تو آج ہم جان لیں گے انشاءاللہ اس کو صحیح جواب کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کو ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سبیل کسے کہتے ہیں؟ سبیل عام لفظوں میں راستے کو کہتے ہیں، خاص قسم کا راستہ، وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچا دے، اسے سبیل کہتے ہیں. سبیل وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچا دے. اس مطلب ہر راستہ سبیل نہیں ہوتا، کیونکہ ہر راستہ منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا. اور دوسرے لفظوں میں مومن کی زندگی کا ایک نقشہ ہے، میپ، نقشہ. اگر آپ کسی جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے پاس ایک نقشہ ہے، تو آپ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے گھر کا راستہ نہیں جانتا؟ کوئی بھی نہیں، ہم سب جانتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم جانتے کہ ہماری منزل مقصود ہمارا گھر ہے، اور اس گھر کی طرف جانے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے. اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے کبھی، تو دوسرا ہمارے پاس اور راستے ہوتے ہیں. عام لفظوں میں یہ سبیل ہے، عام لفظوں میں وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچا دے. مومن کون ہے؟ قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی بڑی خوبصورت اور پیاری صفات بیان فرمائی ہیں. ان میں سے میں بعض صفات کا ذکر کرتا ہوں. مومن وہ ہے جس کی زندگی کا اولین مقصد ایمان اور صحیح عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. یہ سورہ بقرہ کی آیت اور سورۃ النساء نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. خطاب کس کے لیے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے تو ہیں، پھر حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ آمنوا، ایمان لے آؤ. تو مومن کی زندگی کا اولین مقصد ایمانیات ہے، ایمان کی مضبوطی ہے، تجدید ایمان ہے. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کی معرفت ہے. اور ایمان، توحید اور صحیح عقیدہ دونوں جڑے ہوئے چیزیں ہیں، الگ الگ نہیں ہیں. دوسری صفت مومنوں کی، مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھتے. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، آگے نہ بڑھو. کس چیز کے آگے نہ بڑھو؟ اللہ تعالیٰ سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. تو مومن وہ ہے جو قرآن اور صحیح حدیث سے آگے نہیں ہوتا، کبھی تابع ہوتا ہے، آگے نہیں ہوتا. یہ بھی صفت مومنوں کی صفات میں سے. مومن وہ ہے جو اپنا سر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے خم کر دے، جھکا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مرد اور عورتوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اس حکم کی خلاف ورزی کرے. سبحان اللہ، حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے مومن وہ ہے جو لوگوں سے دوستی نہیں رکھتے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کرتے ہیں. دوستی اور دشمنی کی بنیاد کو جانتے ہیں، کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے محبت نہیں کرنی، کون دوست ہے کون دشمن ہے بہترین طریقے سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں تم نہیں پاؤ گے مومنوں میں سے کوئی بھی مومن کیسا؟ جو دوستی رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرتے ہیں. یحادون اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے. کتب فی قلوبہم الایمان، سبحان اللہ. جانتے ہیں ایمان کے لکھنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ پکے مومن ہیں. نشانی کیا ہے؟ تمیز جانتے ہیں کہ مومنوں کے ساتھ دوستی رکھی جاتی ہے اور غیر مومنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھی جاتی ہے. فرق جانتے ہیں دونوں میں. انما المؤمنون اخوة، یہ جانتے ہیں بہترین طریقے سے جانتے ہیں. مومن وہ ہے جو اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم لوگوں کا آپس میں اے مومنوں کوئی تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو کس کی طرف واپس کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی قرآن مجید کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، صحیح حدیث کی طرف واپس لوٹو. سبحان اللہ، یہ چند صفات ہیں، ورنہ قرآن مجید میں دسوں صفات ہیں، خوبصورت صفات اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو بیان فرمائی ہیں. لیکن یہ جو پانچ میں نے بیان فرمائی ہیں یہاں پہ یاد رکھیں، یہ بنیاد ہیں. اگر ان کو کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تو پھر باقی صفات قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یہ جتنی صفات ہیں نماز کے خشوع، نماز میں خشوع کے اور لغو سے اعراض کرنے کے، زکوٰۃ دینے کے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے، جتنی بھی باقی صفات ہیں مومنین کی، وہ سب ان پانچ چیزوں کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے. جب ان صفات کی تحقیق کی جاتی ہے پھر وہ صفات بھی کام آتی ہیں، پھر نماز میں خشوع بھی یہ مومن اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اس کی نماز بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں، وہ زکات دینے والا بھی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین فرما بردار بھی بن سکتا ہے. لیکن جب ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا جاتا تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے. اور ان خوبصورت صفات کے اولین حقدار کون ہے؟ کوئی جانتا ہے امت میں سے اولین حقدار ان خوبصورت صفات کے کون ہیں؟ ایک ہی آواز میں، صحابہ کرام بارک اللہ، صحابہ کرام ہیں، اور ان کے بعد ان کے جانشین تابعین، اور پھر ان کے بعد ان کے جانشین اتباع التابعین. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، لوگوں میں سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ کون ہیں؟ تابعین، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. پھر ان کے بعد اتباع التابعین، ثم الذین یلونہم، تیسرے نمبر پہ یہ کون ہیں؟ یہ اتباع التابعین ہیں، جنہوں نے براہ راست تابعین سے علم حاصل کیا، تابعین وہ ہیں جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، اور صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے براہ راست قرآن اور صحیح حدیث کا علم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. اور ہر وہ شخص جو ان کی پیروی کرتا ہے بہترین طریقے سے احسان کے ساتھ تا قیامت، وہ بھی ان میں شامل ہے. وَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، یعنی مومن صرف اس زمانے کے حد تک نہیں تھے، وہ مومنوں کے سردار ہیں، لیکن مومن تا قیامت رہیں گے، یہ صفات تا قیامت رہیں گی. سبحان اللہ. لیکن کون؟ جو ان کی پیروی کرتے بہترین طریقے سے. ایمان کیا ہے؟ یہ تو ہم نے جان لیا، سبیل کیا ہے، مومنین کیا ہے، پھر ایمان کیا ہے؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اشرف من فی السماء نے سوال کیا. اشرف من فی السماء کون ہے؟ آسمان کے بہترین مخلوق کون ہے؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. سوال کرتے ہیں مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اشراط الساعۃ کے تعلق سے سوال کیا. جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر، اچھی ہو یا بری ہو. جیسے مسلم کی روایت ہے، آپ ذرا غور کریں، یہاں پر ایمان کے ارکان بیان کیے جا رہے ہیں، تعریف نہیں فرمائی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ڈیفینیشن ایمان کی یہ نہیں ہے، یہ ایمان کے ارکان ہے. آپ کو تعریف آئے یا نہ آئے بعد کی بات ہے، سب سے پہلے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو ارکان ایمان کی بہترین طریقے سے علم ہونا چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے. ایمان ہے کیا؟ جو یہ نہیں جانتا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یاد رکھیں یہ ارکان ایمان ہے. جو شخص یہ نہیں جانتا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں وہ شخص کیسا مسلمان ہے؟ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے میرے اوپر، اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے، فرشتوں پر ایمان کا کیا معنی ہے، کتابوں پر ایمان کا معنی کیا ہے، رسولوں پر ایمان کا معنی کیا ہے، آخرت پر ایمان کسے کہتے ہیں، اور تقدیر پر ایمان کو کیوں جوڑ دیا ان چیزوں کے ساتھ. اور یہ مسلمان کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. اصول الایمان بھی کہا جاتا ہے اور اصول العقیدہ بھی کہا جاتا ہے. اب ایمان کی تعریف تو پتہ ہونا چاہیے نا. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ دوسری حدیث صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے زیادہ، دوسری روایت میں 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں، ایمان کے حصے ہیں. اعلیٰ، سب سے بلند حصہ کون سا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ. وہ ادناہ، سب سے پست حصہ کون سا ہے؟ اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے کسی مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تین چیزیں ہیں. شعبے تو 70 سے زیادہ ہیں، ذکر کتنے کا کیا؟ 3 کا کیا. 3 کا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعطی جوامع الکلم، کم الفاظ میں اتنی وسیع معانی بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. حدیث میں 70 سے زیادہ کا لفظ ہے اور مثال 3 کی دی ہے، کیونکہ 3 ہی بنیاد ہے، باقی سب ان تینوں کے ماتحت ہیں. 3 کیا ہے؟ قول اللسان، قول لا الہ الا اللہ زبان کا قول ہے، اماتۃ الاذى عن الطریق جسم سے عمل ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان شرم حیا کہاں سے کی جاتی ہے؟ آنکھوں سے یا کانوں سے؟ شرم کہاں سے محسوس کرتے ہیں انسان؟ دل کا عمل ہے، دل سے. تو ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. قول اللسان، تصدیق بالجنان دل سے تصدیق، عمل بالارکان جسم سے عمل کرنا. جتنی اس سے زیادہ ہوتے ہیں اتنی ایمان بڑھتا ہے، یزید بالطاعۃ، اور جتنی اس سے کم ہوتے ہیں اتنی ہی ایمان کم ہوتا ہے. تعریف کیا ہوئی ایمان کی اس حدیث کی بنیاد پر؟ ایمان زبان کا قول ہے، دل سے تصدیق ہے، یقین ہے، پورے جسم سے اس پر عمل کرنے کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بڑھ جاتا ہے اور نافرمانی سے کم ہو جاتا ہے. اور یہی ہے تعریف ایمان کی احسن الجماعت کے نزدیک. یہ جاننے کے سبیل کسے کہتے ہیں؟ مومنین کون ہے اور ایمان کیا ہے؟ یہ بنیادی باتیں ہم نے جاننی ہے. ابھی درس شروع نہیں ہوا، درس ابھی شروع ہوا. سبیل مومنین کیا ہے؟ مومنین کا راستہ ہے. جزاک اللہ خیر. آئیے دیکھتے ہیں یہ لفظ کہاں سے لیا ہم نے، سبیل مومنین کہاں سے لیا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ہم نے لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورة النساء آیت نمبر 115. وَمَن يُشَاقِقِ، اور جو شخص بھی مشاقت کر، مشاقت کہتے ہیں شدید ترین اختلاف کو یا اختلاف کی انتہا کو. ایک مخالفت ہوتی ہے، ایک مخالفت کی انتہا ہوتی، دونوں برابر نہیں ہوتی. مشاقت یعنی بالکل دوری اختیار کر چکے ہیں. کس سے دوری اختیار کی ہے؟ یشاقق من، کس کی؟ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، جو بھی شقاق کرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اختلاف کی انتہا کی طرف پہنچ جاتا ہے، یہ اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. اپنا محاسبہ کریں، کہیں ہم تو ان میں سے نہیں، نعوذ باللہ. محاسبہ اپنا بھی کرتے جائیں. من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ اسے ہدایت واضح طریقے سے بیان کر دی. تبین له الهدى، وہ جان چکا ہے کہ ہدایت کیا ہے، ہدا کیا ہے. ہدا کہتے کسے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ ہاں، ہدایت، یعنی جواب میں ایک انعام رکھا ہوا ہے میں نے یہاں پہ، اگر کوئی جواب دیتا ہے ہدا سے یہاں پہ کیا مراد ہے دلیل کے ساتھ، پہلا انعام ان کے نام. میں ایک ہنٹ دیتا ہوں، ہنٹ دے دو نہیں ہدا، وہ تو ہدایت ہے، میں ہنٹ دے دوں، ہنٹ بنیاد کیا ہے ہدایت کی؟ عقیدت ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، دلیل پوچھوں گا میں، سنت ہے صرف، قرآن اور سنت، میں ہدایت کی بات کر رہا ہوں، ہدایت سبیل المؤمنین کی بات نہیں کر رہا میں، قرآن اور سنت ہے جی، نہیں ٹھیک ہے، قرآن سنت پر آ جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، ہدایت کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. چار ساتھیوں نے پانچ نے جواب دیا، جو دلیل بیان کرتا ہے انعام اس کا ہے. نہیں
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا حضرت علیہ السلام فرما یاتی انکم منی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون.
ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، فمن تبع ہدایا، ٹھیک ہے،
فلا خوف علیہم ولا ہم
یحزنون. ہدایا کیا ہے، کیا مراد ہے ہدایا سے؟ من تبع ہدایا،
جب میری ہدایت آئے گی تو ہدایت چلے گا.
تو کیا ہے ہدایت، یہ تو پوچھ رہا ہوں نا، کیا آئے گی؟ وحی نازل ہوگی نا، وحی نازل ہوگی، یہ میں کہہ رہا ہوں قرآن اور سنت ہے. بارک اللہ فیک، سمجھے ذرا، ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. ایک دے دیں مجھے کہاں سے، اٹھا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، یہ بھائی کو دے دیں. بارک اللہ فیک، آپ کا نام کیا ہے؟
محمد اسامہ الدین.
محمد اسامہ الدین، بارک اللہ فیک. ایک اور واضح دلیل ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارسل رسول بالهدى، یعنی ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث، قرآن اور صحیح حدیث. آپ دلیل بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ دلیل زیادہ واضح، اس کو یاد کر لیں. ہدایت کیا ہے، ہدا کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث ہے. اچھا، من بعد ما تبین لنا الهدى، ہدایت کو جان چکا ہے، لیکن مشاقت کیسے ہوئی ہے؟ عجب بات ہے کہ نہیں؟ آیت کی ابتدا میں کیا ہے؟ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى. مشاقت ابتدا میں ہے اور ہدایت بھی جان چکا ہے، تو غلطی کہاں پر ہوئی؟ غلطی کیا ہے؟ ویتبع غیر سبیل المؤمنین، بس یہ غلطی ہوئی ہے، مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا، ہدایت کی سمجھ بھی غلط ہوئی، قرآن سنت کو بھی غلط سمجھا، نتیجہ کیا نکلا؟ مشاقت نکلی. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے اختلاف کرتا ہے، اختلاف کی شدت تک پہنچ جاتا ہے اور واپس نہیں پلٹتا، توبہ نہیں کرتا، اس کی سزا کیا ہے؟ نولی ہی ماتولا، دنیا میں جس راستے پر وہ چل رہا ہے اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے، اسی کو اسی کے حوالے کر دیں گے. گمراہی کا راستہ ہے، یہی چاہتا ہے، ہدایت کا راستہ دیکھنے کے باوجود بھی نولی ہی ماتولا، اس کو اس کے حوالے کر دیں گے، لیکن آخرت میں کہاں جائے گا؟ انسلی جہنم وساعت مصیر، جہنم انتظار کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. یہ سبھی المؤمنین ہیں. آئیے دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں ہم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، کس چیز کی؟ صراط مستقیم پر چلنے کی، اس پر ثابت قدمی کی. صراط مستقیم اور سبیل المؤمنین، کوئی فرق ہے دونوں میں؟ سبیل بھی راستہ ہے، صراط بھی راستہ ہے، صراط مستقیم وہی ہے سبیل المؤمنین، ایک ہی چیز ہے. لیکن یہ راستہ کس کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کو ہائی لائٹ کر لیں، سلائیڈ میں بھول گیا کرنا میں، معذرت. تو سبیل کے سامنے ہے صراط المستقیم، برابر ہے دو نا، سبیل صراط المستقیم. مومنین کے سامنے کیا ہے؟ برابر کیا ہے؟ انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے یہ؟ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا، خاص انعام. کون ہے یہ؟ سنے ذرا، چار کون ہیں؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بارک اللہ فیک، یہ چار، بارک اللہ فیک، یہ دلیل بھی سن لیں آپ، یہ علم ہوتا ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اچھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ تو انبیاء ہیں. صدیقین، شہداء اور صالحین کون ہے امت میں؟ سر فہرست صحابہ اکرام، بارک اللہ، صحابہ اکرام ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے اور سارے کے سارے جہنم میں. عجب بات ہے، 73 فرقے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے 73 فرقے بنیں گے اور سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. الا واحدہ، الا ملتا واحدہ. عرض کیا صحابہ کو تعجب ہوا، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہے؟ 72 فرقے 73 میں سے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ایک فرقہ نجات حاصل کرنے والا ہے، کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ما انا علیہ واصحاب، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ذرا غور کریں، 73 فرقے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. جب امت ہی کہا تو پھر قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ وہ امت ہی کیسے پھر؟ ٹھیک ہے، تو ان 72 فرقوں میں اور اس ایک آخری فرقے میں کوئی بنیادی فرق، امتیازی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کون جانتا ہے بغیر انعام کے؟ بغیر ہم کو کوئی نہیں جانتا. انعام کی بات کریں گے ماشاءاللہ 10 ہاتھ اٹھیں گے ماشاءاللہ. 72 فرقے، 73 سارے کے سارے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 72 فرقے اور جو آخری فرقہ ہے، 72 فرقے ہلاک ہونے والے، آخری فرقہ نجات حاصل کرنے والا، ایسا ہے نا؟ بنیادی فرق اسی حدیث میں مجھے دکھا دے. ماں انا علیہ کیا ہے؟ جس پر میں آپ سلم کی چیز پہ تھے؟ وحی پہ تھے. کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور صحیح حدیث. واصحابی یہ قید ہے، یہ قید ہے. واصحابی یہ سب سے اہم لفظ اس پورے حدیث میں. 73 فرقے سارے کہتے ہیں ما انا علیہ قرآن الحدیث، ایک ہی فرقہ واصحابی جو قرآن الحدیث کو سمجھتا ہے صحابہ کرم سلف صالح کی سمجھ کے مطابق. اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ سبیل المؤمنین. کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام السلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، اسے کہتے ہیں سبیل المؤمنین. مشکل ہے؟ کسی کو مشکل ہے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ بنیادی درس ہے ہمارے، اس کو آج سمجھنا ہے ہم نے، کیونکہ بعض لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. دعوت کے کام میں بہت معروف اور مشہور ہیں بعض لوگ، لیکن جب پوچھا گیا کہ سبیل المؤمنین کیا ہے، سلفی کون ہے، تو کہتے ہیں سلفی وہ ہیں جب کوئی مسئلہ قرآن میں نہ پائیں اور حدیث میں نہ ملے تو پھر صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتے ہیں پھر اسے اپناتے ہیں، یہ سلفی ہیں. یہ غلط تعریف ہے، یہ سبیل المؤمنین نہیں ہے، یہ غلط تعریف ہے. کہاں پہ غلطی ہوئی؟ بنیاد میں ہی غلطی ہوئی. سلفی اور سبیل المؤمنین پہ چلنے والا اور اہل حدیث اور اہل اثر، یہ سارے ایک ہی نام ہے، صرف الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہی سب کا. سلف صالحین کون ہیں؟ گزرے بہترین لوگ. ہمارے گزرے بہترین کون ہیں بزرگ؟ ہمارے شریعت کے اعتبار سے پہلے تین زمانے ہیں، سب سے پہلے صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر اتباع التابعین. دلیل بیان کر چکے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اسے کہتے ہیں سلف صالحین کا راستہ، اور اسے کہتے ہیں سبیل المؤمنین. کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، ٹھیک ہے. یہ تو جاننا ہے سبیل المؤمنین کیا ہے. اب سبیل غیر المؤمنین کیا ہے؟ جاننا چاہیے کہ نہیں؟ جب آپ خیر کو سمجھ لیتے ہیں تو شر کو بھی جاننا چاہیے کہ نہیں؟ جاننا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک امتیازی فرق ہے، وہ کیا ہے؟ سبیل المؤمنین کی بنیاد کیا ہے؟ اگر آج ہم اس بنیاد کو سمجھ لیں، واللہ سبیل غیر مؤمنین کی طرف ہم پلٹ کے دیکھ بھی نہیں سکتے. اگر اس بنیاد کو سمجھ لیں ہم، اگر یہ بنیاد نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر قرآن اور حدیث و سلف کی بات بھی کریں گے لیکن عمل نہیں کر پائیں گے. عمل کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے نا، ورنہ زبانی کلام میں تو ہر مسلمان کہتے ہیں قرآن اور حدیث، نہیں کہتے؟ جتنے بھی آج گروہ ہیں امت میں، وہ اپنے مسائل کس بنیاد پہ بیان کرتے ہیں؟ دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ تورات اور انجیل سے لیتے ہیں یا قرآن و حدیث سے لیتے ہیں؟ پھر تو آئیے دیکھتے ہیں سبیل المؤمنین کی بنیاد کیا ہے. یہ ہے بنیاد، ہے تقدیم الہدیٰ علی الہوی، ہدایت قرآن اور سنت بیان کر چکے ہیں دلیل کے ساتھ. خواہشات نفسانی کے آگے ہے. ہر انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے, اور ہدا اور ہوا دونوں بالکل متواد ہیں, مل نہیں سکتے. ہدایت قرآن اور صحیح حدیث ہے, اور ہوا خواہشات نفسانی ہے. جس نے ہدایت یعنی قرآن سنت کو اپنی خواہشات نفسانی کے آگے کیا, اور خواہشات نفسانی کو ہدایت کے تابع کیا, تو وہ شخص ہدایت یافتہ ہے. وہ شخص سبیل المؤمنین پر سچے طریقے سے عمل کرنے والا ہے. ٹھیک, آئیے دیکھتے ہیں سبیل غیر المؤمنین کیا ہے. جاننا چاہیے کہ نہیں؟ ضد کو جاننے سے معنی اور آسان اور واضح ہو جاتا ہے. وہی آیت تھوڑی سی چینجنگ ہے. کس چیز میں چینجنگ ہے؟ آیت تو وہی ہے, صرف کلر میں چینج کیا گیا نا, ہائی لائٹ کو چینج کیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, ہائی لائٹ کیا ہے؟ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, رسول کی مشاقت ہوئی ہدایت کو جاننے کے بعد. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, رسول سے مشاقت ہوئی, دوری ہوئی, اختلاف ہوا ہدایت کو جاننے کے بعد. کب؟ جب غیر مؤمنین کے راستے کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 153 میں, 153 میں, ولا تتبعوا السبل, اور مختلف راستے کی اتباع نہ کرو. بہت سے راستے ہیں نا, سبل دو سے زیادہ راستے ہیں, کیونکہ سبیل ایک ہے, سبیلیں دو ہیں, سبل جمع تکثیر ہے, دو سے زیادہ ہے. لا تتبعوا السبل, کیوں؟ فتفرق بكم عن سبيله, اس لیے کہ اگر ایک راستے سے زیادہ کسی راستے کو اختیار کرتے ہو تو پھر جو اصل راستہ ہے اسے دوری اختیار کرنی پڑے گی اور افتراق ہوگا. اصل راستہ کیا ہے؟ سبیل المؤمنین, صراط مستقیم. یہ کس کا راستہ ہے؟ سبیل غیر مؤمنین کا. کس کا راستہ ہے؟ مومن کا راستہ کس کا تھا؟ الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے, سبیل غیر المؤمنین جو ہے یہ کس کا راستہ ہے؟ المغضوب علیہم اور ضالین. مغضوب علیہم کا راستہ ہے اور مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی ہیں, اور ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرتا ہے. صرف یہودی نہیں ہے, یہودی اور ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرتا ہے. اور ضالین کون ہے؟ نصارہ اور ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ترازو قانون ایک ہے. ایک زمانہ تھا یہود و نصارہ سب سے بہترین امت تھی, ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا خبر دی ہمیں؟ مغضوب علیہم و ضالین ہیں. سورہ فاتحہ ہم کم سے کم 17 مرتبہ پڑھتے ہیں ڈیلی نماز میں, اور یہ پیغام بار بار پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ الگ ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا ہم عمل بھی کر رہے ہیں یا صرف زبانی کلامی پڑھنا جانتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہر بندہ خود دے, اپنے دل سے سوال کر کے, اپنے ضمیر سے سوال کر کے. سبیل غیر المؤمنین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے. کس چیز کے مطابق؟ خواہشات نفسانی کی بنیاد پر. خواہشات نفسانی کی مختلف صورتیں ہیں, ان میں سے عقل و منطق, کہ عقل جو ہے وہ آگے ہے قرآن اور سنت کے. اہل الکلام نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, اہل الکلام یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کرنا جانتے ہیں بس. امام شافعی فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ ان کو جوتے ماروں میں. کس کو؟ جن کو, اہل کلام کو. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے شریعت میں ایسی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں اور یشاقق الرسول کے راستے کو آسان کر دیا. بنیاد کیا ہے؟ ان کی عقل اور منطق جو ہے وہ قرآن اور سنت سے آگے ہے. عقل و منطق کہتے ہیں حدیث احاد, مثال کے طور پہ ہم عقیدے کے مسائل میں نہیں مانتے. حدیث احاد جو متواتر نہیں ہے, کس نے کہا ہے بھائی؟ کس نے تمہیں کہا ہے؟ کہتے ہیں عقل نے کہا ہے. عقل نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, عقل نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے رات کے آخری پہر میں. کیوں انکار کیا ہے؟ عقل کی بنیاد پر کیا ہے. کشف, کشف بھی ایک صورت ہے خواہشات نفسانی کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کشف کے ذریعے ہمیں علم ہوتا ہے, وہی دین بن جاتا ہے. جانتے کشف ہوتا کیا ہے؟
دل کا تعلق,
دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ. کیسے؟ مراقبہ جانتے کیا ہوتا ہے؟ صوفیوں کا مراقبہ, کہ خاص طریقہ, ضروری قبر کی طرف جائیں, ضروری نہیں ہے, وہ بھی ایک طریقہ ہے کشف کے, قبر کے قریب جا کر, کہ کوئی شخص خاص حالت میں بیٹھے اور اپنا سر گھٹنوں میں دے دے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست کوئی علم حاصل کرے, یا کوئی خبر ملے اللہ تعالیٰ سے, کوئی چھپی ہوئی چیز کی خبر ملے. کشف کھولنے کو کہتے ہیں نا, کیا چیز کھلی ہے؟ جو چھپی ہوئی چیز تھی اس کی خبر ملی ہے. اور ایسے کسی ہم کئی پڑھتے ہیں کہ ایک جوان تھا, مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا, مراقبے کی صورت میں حالت میں بیٹھا ہوا تھا, اور امام عبد الرزاق حدیث کا درس دے رہے تھے. ایک بزرگ آتے ہیں اور وہ دیکھتے کہ جوان دور بیٹھا ہے, جا کے اس سے سوال کرتے ہیں کہ امام عبد الرزاق سنعانی کا درس ہو رہا ہے اور آپ دور بیٹھے حدیث کا درس نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں وہ لوگ عبد الرزاق سے درس حاصل کر رہے ہیں اور میں رزاق سے براہ راست علم حاصل کر رہا ہوں. وہ معلوم ہو کہ یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ خضر علیہ السلام ہیں. اور خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض ایسے اولیاء بھی ہوتے ہیں جن کو میں بھی نہیں پہچانتا, یہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ جو کشف کے ذریعے سے براہ راست علم حاصل کرتے ہیں. قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے کیا کوئی اور راستہ ممکن ہے؟ سبحان اللہ. وجد اور کشف ملتے جلتے الفاظ ہیں. وجد ایک خاص حالت ہوتی ہے جب انسان اپنے آپے میں, اپنے عقل میں نہیں رہتا اور کچھ ایسی باتیں کر لیتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی مٹھاس پا لیتا ہے, تو پھر کہنے والے نے یوں بھی کہہ دیا, ما فی الجبۃ الا اللہ, اس جبے میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. حلاج نے کیا کہا تھا؟ کس نے اسے کہا کہ اللہ تمہاری نظر میں کہتا ہے؟ اللہ نے کہا ہے مجھے, وہ خود کہتا ہے. ذوق کیا ہے؟ ذوق ایک خاص مزاج ہوتا ہے جس کی بنیاد پر قرآن اور حدیث کو سمجھا جاتا ہے. مزاج اور سوچ ہوتی ہے خاص. کسی نے کہا کہ محدثین نے جو قاعدے بیان کیے ہیں وہ درست نہیں ہیں, ان میں کچھ نقص موجود ہے, اور جو انکار حدیث کرتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں. غلطی دونوں سے ہوئی, تو صحیح راستہ کیا حدیث کو پرکھنے کا, سمجھنے کا, صحیح ہے ضعیف ہے؟ کہتے ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر جس نے, جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور حدیث پڑھتا ہے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے, اس پہ عبور حاصل ہوتا ہے, پھر اس کا ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد ایک مزاج بن جاتا ہے, ایک ذوق بن جاتا ہے. جب کوئی حدیث سنتا ہے تو وہ یہ بیان کر سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے اپنے اس مزاج کی بنیاد پر. اور بلکہ آگے دیکھیں, بلکہ وہ شخص اگر کوئی معاملہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے, یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو اس معاملے کے تعلق سے کیا فرماتے. اتنی ہمت اور جسارت, سبحان اللہ. یہ ذوق کی مثال ہے. خواب کے تعلق سے خواہشات نفسانی کی ایک صورت خواب کی بھی ہے. کسی نے کہا, معروف بزرگ ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ بعض اوقات محدثین کے نزدیک حدیث صحیح ہوتی ہے, محدثین کا قواعد کی بنیاد پر حدیث صحیح ہوتی ہے, لیکن ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتا ہے, دیدار ہوتا ہے خواب میں. یہ بزرگ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے, عرض کرتا ہے, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث جو ہے آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ میرا قول نہیں ہے. تو محدثین کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے, لیکن ان بزرگ کے نزدیک حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے ہیں. کیا خواب بنیاد ہے قرآن حدیث سمجھنے کی؟ کس کا راستہ ہے سبیل؟ غیر مومنین کا راستہ ہے. اندھی تقلید, کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا, اپنی کتاب میں لکھ دیا, جو بھی آیت ہمارے اماموں کے قول سے ٹکراتی ہے وہ آیت منسوخ ہے یا اس آیت کی تعویل کی جائے گی. جو بھی حدیث ہمارے اماموں کے قول سے ٹکراتی ہے وہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا مرجوع حدیث ہے. سبحان اللہ. اندھی تقلید ہے کہ نہیں؟ ایک امام نے کہہ دیا کتاب لکھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کو آگے پڑھانے کی بھی ضرورت ہے. سبحان اللہ. یہ چند مثالیں تھیں سبیل غیر مؤمنین کی. سبیل غیر مؤمنین کی ایک بنیاد ہے، ان سے بھی غلطی ہوئی ہے. کہاں پہ غلطی، کہاں پہ خرابی ہے جانتے ہیں؟ سبیل مؤمنین کی کیا بنیاد تھی کوئی جانتا ہے دو لفظ میں؟ نہیں، بنیاد کیا تھی؟ میں بنیاد پوچھ رہا ہوں، ایک قاعدہ میں نے بیان کیا تھا. بارک اللہ فیک. تقدیم الہدى علی الہوى. کیوں بھول گئے؟ اس قاعدے کو یاد رکھیے کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے. آج کے درس میں کچھ بھول جائے یہ نہیں بھولنا چاہیے. سبیل المؤمنین کی اصل بنیاد اور قاعدہ کیا ہے؟ تقدیم الہدى. قرآن اور سنت آگے ہے خواہشات نفس کے. ان کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ تقدیم الہوى علی الہدى. واضح ہے کہ نہیں؟ ہدایت قرآن اور سنت، ہدایت قرآن و سنت یعنی خواہشات نفسانی کے آگے ہے یا تابع ہے؟ ایک لفظ کا فرق ہے بس. سبیل المؤمنین کی بنیاد کیا تھی؟ ہدایت خواہشات نفسانی کے آگے ہے اور یہاں پہ تابع ہے. تو آگے کیا ہے؟ خواہشات نفسانی. کس صورت میں؟ یا تو عقل منطق کی صورت میں، یا کشف ذوق رجد کی صورت میں، اور یا خواب اور اندھی تقلید کی صورت میں، یا کوئی بھی صورت اور ہو سکتی ہے. سبیل المؤمنین کیوں ضروری ہے؟ یہ تو ہم نے جانا سبیل المؤمنین کیا ہے، کیوں ضروری ہے جاننا؟ ضرورت کی کوئی ضرورت بھی ہے؟ آج آپ سب ماشاءاللہ پر قیمتی وقت چھوڑ کے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے سبیل المؤمنین کیا ہے نا. تو آپ کیا ضرورت محسوس کرتے تھے؟ ہم کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ضروری کیوں ہے؟ نمبر ایک، نجات کا واحد راستہ ہے. نولہ ما تولا ورسلہ جہنم. کب؟ جب سبیل غیر مؤمنین کے راستے کو اختیار کیا گیا. اور اگر مومن کو راستے اختیار کیا جاتا تب نجات تھی کہ نہیں؟ نجات تھی. اور حدیث میں کیا تھا؟ کلھا فی النار الا واحد، سارے کے سارے جہنم میں 73 فرقے سوائے ایک فرقے کی جو نجات حاصل کرے گا. کون سا فرقہ؟ جو سبیل مؤمنین پر چلنے والا ہے، علماء علیہ وصحابی. نمبر دو، قرآن حدیث کو سمجھنے کا صحیح اور بہترین راستہ. سبیل المؤمنین کو جاننے سے ہم قرآن مجید و صحیح حدیث کو بہترین طریقے سے جان سکتے ہیں. نمبر تین، وحدت امت کا صحیح اور آسان ترین راستہ. ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں. نجات کا واحد راستہ ہے، دلائل میں بیان کر چکا ہوں، اب دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن و حدیث کو سمجھنے کا صحیح اور بہترین راستہ. چند مثالیں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو کس نے صحیح سمجھا ہے، کس نے غلط سمجھا ہے، جس نے غلط سمجھا کیوں غلط سمجھا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا صحیح اور بہترین راستہ کیا ہے؟ سبیل المؤمنین کا راستہ ہے. پہلی مثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت نوح آیت نمبر 14 میں، وقد خلقکم اطوارا، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے اطوار میں، سٹیجز میں. بیک وقت انسان ایک ہی شکل میں نہیں بنا جیسے کہ ہے، بلکہ اطوار میں پیدا ہوا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ ڈارون تھیوری صحیح ہے. ڈارون تھیوری جانتے ہیں؟ ڈارون تھیوری، سائنس جس نے پڑھی وہ جانتا ہے. ڈارون تھیوری کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے حقیقتاً الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، انسان جو ہے وہ بندر سے پیدا ہو، بندر سے بنا ہے، بندر کی اولاد میں سے. ایولوشن تھیوری بھی کہتے ہیں اسے. سبحان اللہ. سیکولر لوگوں نے تو کہہ دیا کیونکہ وہ بے دین ہیں. کافروں نے بھی کہا ہے کیونکہ وہ بے دین ہیں. لیکن جو دیندار کرسچن ہیں، یہودی ہیں، وہ نہیں کہتے، بلکہ انہوں نے سزائیں دی ہیں ایسے علماء کو جو اس تھیوری کے قائل تھے. عجب بات ان پر نہیں ہے، سیکولر ہیں، یہود ہیں، نصارہ. ایک مسلمان سائنٹسٹ اگر یہ بات کرتا ہے تب دکھ ہوتا ہے. ایک مسلمان سائنٹسٹ کہتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ڈارون تھیوری کے ثبوت مل چکا ہے ہمیں. کہ ڈارون تھیوری سچ ہے اور حق ہے. اس کا جواب قرآن میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے وقد خلقکم اطوارا, اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ ڈارون تھیوری کی تصدیق مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ کہ ہر بات کرنے والا جو ہے اس کی ایک مراد ہوتی ہے بات کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وقد خلقکم اطوارا, کیا اس کی مراد ہے؟ ہم دیکھیں کہ اس موضوع کے تعلق سے دوسری آیات کون سی ہیں. آدم کی تخلیق, آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 75 میں, 75 میں. اب پریشان نہ, آپ کو انشاءاللہ درس کے بعد یہ پورا کے پورا درس آپ کو پرنٹڈ مل جائے گا سارا دلیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 75-75 میں, اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ آدم میں تخلیق کیسے ہوئی؟ بندر سے تخلیق ہوئی ہے, انسان کی تخلیق, انسان اول کی تخلیق بندر سے تخلیق ہوئی ہے, انسان بنا ہے, یا اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے؟ لما خلقت بیدی, سبحان اللہ. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا ہے نطفے سے, پھر علقے سے, جمع ہوئے خون سے, پھر مرغے سے چبائے ہوئے بوٹی کی مانند. یہ سٹیجز ہیں تخلیق کی. اور حدیث میں سے بخاری کی روایت, معروف حدیث, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر انسان جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن کیا رہتا ہے؟ نطفہ. پھر 40 دن وہ علقہ بن جاتا ہے, جمع ہوا خون. پھر 40 دن مضغہ بن جاتا ہے, سبحان اللہ. تو ان قرآن و حدیث میں کہیں پہ ڈارون کوئی دور سے کوئی بو بھی آ رہی ہے کہیں پہ؟ سبحان اللہ. سلف صالحین نے ان آیات کو کیسے سمجھا ہے؟ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں, اس آیت کی تفسیر میں, سورۃ نوح کی اس آیت وقد خلقکم اطوارا کی تفسیر میں فرماتے ہیں, صدر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وقد خلقکم اطوارا یعنی نطفہ ثم علقہ ثم مضغہ. اور یہ قول مجاہد کا بھی ہے, قتادہ کا بھی ہے, ضحاک کا بھی ہے, اور پھر اور بھی تابعین کے نام لیے ہیں. تو سلف صالحین نے قرآن اور حدیث کو کس طریقے سے سمجھا ہے؟ ڈارون تھیوری کی تأیید ہوئی ہے, نفی ہوئی مکمل طور پہ, یہی سلف صالحین کی سمجھ ہے, اور اسی کا نام سبیل المؤمنین ہے. قرآن اور حدیث اور سلف صالحین کی سمجھ. دوسری مثال لیں, اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ المائدہ آیت نمبر 105 میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, علیکم انفسکم, اپنا خیال رکھو, لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, تمہیں کوئی بھی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب کہ تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو. بعض لوگوں نے کہا اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد کہ بھئی لوگوں کو کیوں تم لوگ پریشان کرتے ہو, کیوں لوگوں کو برائی سے روکتے ہو؟ جو برائی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو, وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ وہ گمراہ ہے جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو. لوگوں کو پریشان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو اور لوگوں کو پریشان نہ کرو. کیا اس آیت کریمہ میں یہ معنی موجود ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو خود اچھا عمل کرنا چاہتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں, وہ جب دوسرے کو خیر کی بات کرتے ہیں یا اچھائی کی طرف بلاتے ہیں تو انہیں برا بلا کہتے ہیں. اور بعض پڑھ لکھا طبقہ جو ہے وہ اسی راستے کو اختیار کر چکا ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب اسی طریقے سے دیتے ہیں. قرآن کی آیات اس موضوع کے تعلق سے کیا ہے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر, اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. کیوں کیوں بہترین خیر امت ہے؟ تأمرون بالمعروف, لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں, وتنهون عن المنكر، وہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، وہ تؤمنون باللہ، بعد میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے ہیں. اگر مراد یہ ہوتی کہ جو گمراہ ہے اس کو گمراہی پر چھوڑ دو، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا، تو اس آیت کریمہ کو کہاں لے کے جائیں ہم؟ خیریت اور بہتری امت کی کس چیز سے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے. اور صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ ضرور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب نازل ہوگا، پھر تم سب اللہ تعالیٰ کو پکارو گے وہ تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا. ذرا غور کریں، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر عنقریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہونے والا ہے. عذاب کس صورت میں نازل ہوگا؟ کہ تم دعائیں کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. سلف صالحین نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ امام ابن طبر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم لوگ یہ آیت پڑھتے ہو اور اگر تم لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو آن قریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے. یہ کس کی سمجھ ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کی سمجھ ہے اس آیت کریمہ میں سے. اور آج کے بعض لوگ آ کے کیا سمجھتے ہیں؟ کہ یہ کام چھوڑ ہی دو، دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، تو کس کی سنیں ہم؟ ابو بکر صدیق کو سننی چاہیے رضی اللہ عنہ یا ایسے لوگوں کی؟ سبحان اللہ. امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جب تم امر معروف کرتے رہو گے اور نہیں عنو کرتے رہو گے، یعنی خود بھی اس پر باعمل رہو گے، تو پھر جو نہیں مانتا آپ کی بات اور جو گمراہی کو اختیار کرتے ہو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ کیونکہ تم تو خیر کے عمل کر ہی رہے ہو. نقصان کب ہوگا؟ جب اس خیر کے عمل کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ سلف صالحین کی سمجھ ہے اور اسی کا نام سبیل المؤمنین ہے. تیسری مثال لیں، ایک حدیث لیتے ہیں. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 193. حدیث واضح ہے کہ مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس حدیث میں دلیل کس چیز کی ہے؟ کہ پردہ واجب نہیں ہے اور مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو کر سکتی ہیں اور مرد اور عورتیں ایک ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں، کوئی جو اوکیشن جائز ہے. دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے. خطرناک معاملہ ہے کہ نہیں؟ میں نے جتنی بھی مثالیں دی خطرناک ہے کہ نہیں؟ دلیل تو پیش کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا طریقہ کیا ہے جواب کے. پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر صحابہ کی سلف کی سمجھ، ایسا ہے نا؟ آئیے دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں جن میں پردے کا حکم دیا گیا ہے؟ اور پردے کا حکم سے پہلے کیا ہے؟ اے مومن مرد اپنی نظریں جھکاؤ، اے مومن عورتوں اپنی نظریں جھکاؤ. اور احادیث میں سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج عمرہ پہ ہوتی، جب غیر محرم لوگ آتے، کوئی قافلہ آتا تو ہم کیا کرتی؟ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی. سلف صالحین نے اس مسئلے کے تعلق سے کیا فرمایا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تبویب کرتے ہیں، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کو دیکھے، پہلے باب ہے پھر حدیث ہے، ایسے ہے نا؟ اس باب کی تبویب جو ہے وہ کیا ہے؟ امام بخاری لکھتے ہیں، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. یہ باب ہے، امام بخاری نے باندھا ہے. کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی کے استعمال کرنے کا حکم کیا ہے، یہ باب باندھا ہے. سلف نے کیا سمجھا اس حدیث سے کہ مرد اور عورتیں وضو تو کیا کرتے تھے لیکن میاں بیوی، غیر محرم مرد عورتیں نہیں. تو سلف کی سمجھ کیسی ہے؟ قرآن، حدیث اور سلف صالحین کی سمجھ. سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں غیر محرم مردوں کے سامنے پردہ کیا کرتی تھی، اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرتی تھی. ابن خزیمہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. علامہ ربانی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے. اسے حاکم نے بھی روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. تو یہ سلف کا سمجھ ہے، یہ سلف کا علم ہے، یہی سلف صالحین کی سمجھ ہے، اور اسی کا نام سبیل المؤمنین ہے. ایک اور مثال لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اہل مدینہ میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو منافقین بن گئے ہیں. دوسری آیت میں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں، جو دنیا چاہتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا ان آیات میں دلیل ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، منافق ہو گئے، کافر ہو گئے. مرض علی النفاق، اللہ نے فرمایا قرآن مجید سورۃ توبہ آیت نمبر 101 میں. بعض نے کہا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے مرتد نہیں ہیں، بعض مرتد ہیں. بعض نے کہا کہ صحابہ کرام خاص طور پہ سیدنا معاویہ رضی عنہ، سیدنا عمرو بن العاص جو ہیں وہ رشوت لیتے تھے، عہد شکنی کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اقتدار کے پیاسے تھے. بعض نے کہا کہ صحابہ کرام کی جنگیں کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ اقتدار کے پیاسے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے طلبگار تھے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. بعض نے کہا اگر کسی شخص نے سیدنا ابو ہریرہ کو، کسی صحابی کو گالی دینی ہے تو اپنے گھر میں گالی دیا کرے، میرے سامنے گالی نہ دیا کرے، ویسے وہ میرا بھائی ہے. بعض نے کہا کہ صحابہ جو ہیں سارے کے سارے جاہل ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو ذر کے تعلق سے انک مرؤم فیک جاہلیہ، آپ ایسے شخص جس کے اندر جاہلیت موجود ہے. یہ ہمارے پاس دلائل ہیں. جو یہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، آیت تو موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں جس میں اللہ تعالی صحابہ کرام کی مدح کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کتنی آیات ہیں. اور سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، سے بخاری کی روایت ہے، میرے صحابہ کرام کو گالی مت دیا کرو. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو پھر بد کلامی سے رک جانا. سبحان اللہ، جب صحابہ کرام کا ذکر ہو اور کوئی منہ سے اچھی بات نہیں نکلنے والی تو خاموشی اختیار کرو. اگر مدح کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے تو کرو، اگر کوئی برائی بیان کرنی تو خاموشی اختیار کرو. یہ بھی سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 35 میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری کو اور روایت جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کون سی ہے، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ میرے زمانے کے لوگ ہیں. کون ہیں یہ؟ عجب بات ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بہترین، ساری امت میں سے بہترین لوگ ہیں یہ صحابہ. اور پھر کوئی ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے یا وہ دنیا کے طلبگار ہیں. سبحان اللہ. اور سلف صالحین کہ آپ کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا دیں اور دیکھیں کہ صحابہ کرام کے تعلق سے خاص یا تو باب باندھے گئے ہیں یا خاص جملے ہیں. امام علی بن المدینی امام بخاری کے استاد ہیں، فرماتے ہیں میں 62 سے زیادہ، امام عبد الرزاق صنعانی کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں. فرماتے ہیں میری ملاقات 62 علماء سے ہوئی، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری جو ہے، اور امام حماد بن زید، حماد بن سلمہ ہے، وہ دیگر علماء سے نام لیے ہیں، 62 علماء سے، ان سب کو میں نے دیکھا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی صحابہ کرام کی تنقیص نہیں کرتا تھا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدے میں بیان فرماتے ہیں کہ میں 1000 شخص سے ملا ہوں، 1000 سے زیادہ، امام بخاری کے استاد کتنی ہیں، 1000 سے زیادہ ہیں، ان سے ملا ہوں، اور بار بار ملا ہوں، ایک دفعہ نہیں ملاقات کی، بار بار ملا ہوں، ملاقات کی ہے میں نے، کہاں پہ، بغداد میں، بصرہ میں، کوفہ میں، مصر میں، مکہ میں، مدینہ میں، خراسان میں، جہاں تک بھی مسلمان علماء موجود تھے ہر جگہ سیر کی، ان سب سے فرماتے ہیں میں نے سب کو ان مسائل میں متفق پایا ہے، اختلاف بالکل ہرگز نہیں تھا ان کا، ان میں سے صحابہ کرام کی تنقیص کوئی بھی نہیں کیا کرتا تھا. سبحان اللہ، یہی سلف صالحین کی سمجھ ہے، اور اسی کا نام سے مؤمنین ہیں. بلکہ یاد رکھیں، اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے، یہ پورا اصل ہے، اس کی دلائل کے ساتھ پورا اصل بیان کیا ہے علماء نے. ایک اور مثال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہرگز ظلم نہیں کرتا. بعض لوگوں نے جو تقدیر کے منکر ہیں کہتے ہیں، معتزلہ اور قدریہ جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. کیوں بھائی، تقدیر سے اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کافر کے کفر کو پیدا کیا ہوتا تو پھر اسے سزا دینا ظلم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کافر کے کفر کو پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے ایمان، کافر نے چاہا ہے کفر، تو کافر کی چاہت مقدم ہوگی اللہ تعالیٰ کی چاہت سے. جو اللہ چاہا وہ نہ ہوا، جو کافر نے چاہا وہ ہی ہوا. اسی طریقے سے بدکار جو ہیں، زانی جو ہیں، اور شرابی جو ہیں، سود خور جتنی بھی سارے لے لیں آپ، ان سب نے اپنے اعمال کو خود پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ کسی شخص کے عمل کو پیدا کرے. اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں ایسی 1000 چیز جان جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. معتزلہ نے کہا ایک چیز، وہ شخص کہتا ہے 1000 چیز ایسی جو میں جانتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. عجب، کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ معتزلہ نے تو کہہ دیا، معتزلہ تھے نا، قدریہ تھے، تقدیر کے منکر تھے، اور ان کو شبہ کیا تھا؟ یہ جو میں ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ انسان کے عمل کو اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کر سکتا. لیکن بعض دعات کو جو دعوت کے کام کرنے، ان کو کیا ہو گیا؟ کیا ضرورت پڑی ایسی بات کرنے کی جو اہل بدع سے بھی بری بات ہے، بدترین بات ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، 20 سے زیادہ آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یا بعض چیزوں پر قادر ہے؟ اس آیت کو دیکھیں، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، کہیں سے بھی دیکھیں، کہیں سے یہ تصور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر ہے اور بعض پر نہیں ہے؟ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے. اور حدیث میں ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. جانتے ہیں حدیث کیوں؟ اس کے پورے قصہ کیا جانتے ہیں؟ یہ قصہ ہے، یہ صحیح مسلم کا حدیث نمبر 1 ہے، اور حدیث نمبر 8 میں بھی اس کا ذکر ہے. تقدیر کے منکرین کی وجہ سے یہ الفاظ بیان ہوئے ہیں. سلف صالحین نے اس مسئلے کو سمجھا کیسے ہے؟ سلف میں سے صحابہ کرام تابعین اتباع تابعین میں سے کسی نے کبھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز پر قادر نہیں ہے یا بعض چیز پر قادر نہیں ہے؟ واللہ آپ کو کوئی ایک اثر نہیں ملے گا، نہ کہ صحابی کا قول ملے گا، نہ کہ تابعین، نہ کہ اتباع تابعین، اور نہ ہی من تبعہم بإحسان الى یوم الدین. الوداع میں سے بہت ملے گا آپ کو. اور ایک بڑا خوبصورت اور پیارا قصہ ہے، ابو داود میں، ابن الدیلمی کا قصہ. ابن الدیلمی ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے دل میں تقدیر کے تعلق سے کچھ شکوک اور شبہات پیدا ہوئے، چنانچہ کہتے ہیں میں جاتا ہوں سر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف. سر ابی کون ہے؟ معروف صحابی ہیں، من احبار اصحاب العلماء الصحابہ. اور میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے دل میں تقدیر کے معاملے سے کچھ شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے ہیں، آپ میرے رہنمائی کیجئے. سیدنا عبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی مخلوق کو عذاب دے دے تم پر ظلم نہ ہوگا. سارے مخلوق کو اگر اللہ عذاب دے دے تم پر ظلم ہرگز نہ ہوگا، اور اگر ان سب پہ رحم فرما دے تو اللہ تعالی کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر اور آگے ہے. ہمارے عمل ہیں کیا؟ پانچ وقت نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالی کی رحمت کتنی وسیع ہے سبحان اللہ. اور جو شخص، اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا بھی سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دے لیکن وہ تقدیر کا منکر ہے، وہ جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا سبحان اللہ. اور یہ جان لو جو مصیبت تجھے پہنچنی تھی وہ پہنچ کر رہے گی، کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا، اور جو اچھائی تمہیں پہنچنی ہے وہ پہنچ کے رہے گی، کوئی اسے روک نہیں سکتا. اسے کہتے ہیں تقدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ابن دیلمی کہتے ہیں میں جاتا ہوں سر عبداللہ بن مسعود کی طرف، یہی عرض کرتا ہوں یہی جواب ملتا ہے. پھر جاتا ہوں سیدنا حذیفہ بن الیمان کے پاس، ان سے یہی سوال کرتے ہیں وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں. پھر آخر میں جاتا ہوں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں. لیکن جب جواب دیتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ وہی کچھ جو سید عبید بن کعب نے ابھی میں نے بیان کیا ہے. تو یہ حدیث تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سلف صالحین نے تقدیر کے معاملے کو اپنی کتابوں میں، عقیدے کی کتابوں میں دیکھیں آپ، ایک الگ سے تبویب کیے، اور قدریہ اور معتزلہ کا واضح طریقے سے رد کیا ہے. اسے کہتے ہیں، یہ سلف صالحین کی سمجھ ہے، اور اسی کا نام ہے سبیل المؤمنین. ایک اور مثال لیں، مثالیں بہت ہیں میرے پاس، اگر تھک گئے تو کافی ہیں اتنا. میرے ایک پیغام دینا ہے، پیغام مل گیا آپ لوگوں کو. اور مثال دوں، ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، فیصلہ کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، مخلوق میں سے کسی کا حق بھی نہیں ہے. اگر مخلوق فیصلہ کرتی ہے اپنی مرضی سے تو وہ کافر ہے، بعض لوگوں نے کہا. اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ فیصلہ کا حقدار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. بعض لوگوں نے کیا کہا؟ کہ جو بھی غیر اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرتے وہ کافر ہے. جو حکمران اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتے وہ بھی کافر ہے. جو ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ بھی کافر ہیں. جو وہ کافر نہیں مانتے وہ بھی کافر ہیں. تو تکفیریوں نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے. دوسری آیت، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، سورة النساء نمبر 14. اور جو بھی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ کی حد پار کر جاتا ہے، سزا کیا ملے گی؟ يُدْخِلْهُ نَارًا، اسے آگ میں، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. خالدن فیہا، ہمیشہ کے لیے. ولہ عذاب مہین، اسے دردناک اور برا عذاب ملے گا. بعض لوگوں نے کہا اس آیت کریمہ میں دلیل ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یعصی اللہ ورسولہ، کوئی بھی معصیت آپ کریں کبیرہ گناہ ہے تو کفر ہے، یعنی شراب پینے والا کافر ہے، زنا کرنے والا کافر ہے، سود خور کافر ہے. کیا ان کی یہ باتیں صحیح ہیں؟ کیا ان آیات میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے؟ کیا اللہ تعالی کی مراد ان آیات سے یہی ہے جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں جن میں مغفرت کی خبر ملتی ہے گنہگاروں کے لیے، بہت ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سبحان اللہ. چوری کے تعلق سے اس میں پیارا قصہ بھی ہے، چوری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسارق والسارقہ، چوری کبیرہ گناہ ہے نا، کیا کریں، کیا سزا ہے؟ فاقطعوا ایدیہما نکالا من اللہ، یہ سزا ہے ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور آخر میں وہ ہوا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ العزیز الحکیم. ایک مولوی صاحب پڑھ رہے تھے، آخر میں غلطی کر رہے تھے، وہ الغفور الرحیم پڑھ رہے تھے، تو ایک بدو گزر رہا تھا عربی، اس کے کان میں جب آواز ہے تو رک گیا، ان پڑھ ہے. تو اس نے کہا آپ ابھی کچھ جملہ پڑھ رہے تھے. مولوی صاحب نے کہا جی ہاں یہ پڑھا میں نے، پڑھ کے سنایا، آخر میں پڑھا وہ الغفور الرحیم. کہتے نہیں یہ کس کے کلام ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ. کہتے اللہ کا نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا. تو مولوی صاحب تھوڑا چوکے کہ کہیں غلطی تو نہیں کر رہا میں، پھر آیت کو ٹھیک طریقے سے پڑھا وہ العزیز الحکیم. کہتے ہاں یہ اللہ کا فرمان ہے. کیسے پتا چلے ایک بدو عربی کو؟ کہتے اگر غفور رحیم ہوتا تو ہاتھ کبھی نہ کاٹتا، عزیز و حکیم ہے، عزف فحکم فقطع، غالب ہوا، حاکم بھی ہے، فیصلہ بھی کیا اور پھر ہاتھ بھی کاٹا ہے. سبحان اللہ. اگر چوری کرنے والا کافر ہوتا تو ہاتھ کاٹا جاتا یا گردن کاٹی جاتی؟ مرتد کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے؟ کس کو کاٹنا ہے، ہاتھ کو یا سر کو؟ ہاتھ کو کاٹنا ہے، چور کے ہاتھ کو کاٹنا ہے نا. یاد رکھیں یہ نہیں کہ چوری کسی نے کی پکڑ کے ہاتھ کاٹ دے اس کا. آٹھ شرطیں ہیں شرعاً، آٹھ شرطیں ہیں، جب تک وہ پوری نہیں ہوتی ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. ابھی نہیں بیان کروں گا آٹھ شرطیں، میں وقت نہیں ہے. حدیث بھی اور سلف صالحین کی سمجھ. حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں صحیح بخاری کی روایت ہے، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اب جاؤ جہنم میں سے اس شخص کو بھی نکال دو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے. فرشتے جاتے ہیں اپنے عین کو تاپے نکال دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، کیا حکم ہوتا ہے دوسری مرتبہ؟ واپس جاؤ اب جہنم میں اس شخص کو بھی نکال جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان بھی باقی ہے. تو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان باقی ہے وہ جہنم میں کیوں ہے؟ کبیرہ گناہ کیا تو سزا بھگت رہے نا. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ سود خوری ہے، زنا کاری ہے، حرام خوری ہے، ظلم ہے، بدکاریاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، یہی ہے نا. تو پھر ہمیشہ رہے گا جہنم میں؟ کیا وہ کافر ہے؟ کیا کافر کو جہنم سے نکال دیا جاتا ہے؟ تو حدیث میں بھی اس کی گواہی ملتی ہے. اور سلف صالحین نے ہمیشہ خوارج کا رد کیا. یہ عقیدہ جو خوارج کا عقیدہ ہے جو تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کی کبیرہ گناہوں کی بنیاد پر، یہ حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حکمران کے خلاف بغاوت کرنے کے تعلق سے، خروج کے تعلق سے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان. صحیح بخاری کی روایت ہے، الا یہ کہ تم کفر دیکھو سنی سنائی پہ نہیں، بواح واضح کفر دیکھو، عندکم من اللہ برہان، تمہارے پاس دلیل بھی ہونی چاہیے، واضح دلیل ہونی، برہان ہونا چاہیے کہ اس کا یہ قول یا عمل یا عقیدہ جو یہ کفر عقیدہ ہے، یہ کفر عمل یا کفر قول ہے. اسے کہتے ہیں، یہ سلف صالحین کی سمجھ ہے اور اسی کا نام سبیل المؤمنین ہے. ساتویں مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وهو السميع البصير. عام طور پہ یہ آیت یہاں تک تھی، میں نے پوری لکھ دی. آپ تصور کریں لیس کمثلہ شیء، کیونکہ مخالفین اس کو دلیل بناتے ہیں، پوری آیت نہیں پڑھتے وہ. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی چیز نہیں ہے. حق ہے یا نہیں؟ حق ہے الحمدللہ. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے. اچھا، بعض لوگوں نے کہا جو منکرین صفات ہیں کہ ان آیات میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نہ تو کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہم اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں تو تشبیہ لازم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تشبیہ مخلوق کے کرنا کفر ہے. کیونکہ بات درست ہے، آئے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. ایک چیز کی نفی ہے، ایک چیز کا اقرار ہے. نہیں، نفی کس چیز کی ہے؟ مثلیت کی، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور اقرار کس چیز کا؟ کسی کو ثابت کیا جا رہا ہے، وہو السمیع البصیر، سمیع سننے والا، بلکہ صیغہ مبالغہ ہے، بہترین سننے والا اور بہترین جاننے والا، وہ سمیع البصیر. اگر اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہی کی نفی ہے تو سمیع البصیر کیوں ہے پھر؟ اسے اہل بدعہ پوری آیت نہیں پڑھتے، اہل بدعہ جو ہے وہ آدھی آیت پڑھتے ہیں. اس کا جواب پوری آیت پڑھو نا، جواب مل جائے گا. اچھا، ولم یکن لہ کفوا احد، سورۃ اخلاص کی آخری آیت ہے، شروع میں کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. احد اور صمد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام ہے اور صفات ہیں. تو اہل بدعہ کی رد کے لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بڑے پیارا قول فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اسی دلیل کو سیاق اور سباق کے ساتھ دیکھو، اسی دلیل میں ان کا رد موجود ہے. اور سلف صالحین کی سمجھ اسماء و صفات کے تعلق سے اقوال معروف ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، الرحمن علی العرش استوى فکیف استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. مشکل پڑی نا، بعض لوگوں کو مشکل ہے نا. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، کہتا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہر جگہ کیوں کہتے اللہ عرش پر مستوی نہیں، کیوں اس کا انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے اگر ہم کہتے اللہ عرش پر مستوی ہے تو سمت لازم آتی ہے، اور سمت مخلوق کے لیے، خالق بالا تر ہے سمت سے اور ان چیزوں سے، جگہ سے. سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، شخص سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہوا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر تک خاموش اختیار کرتے، غصہ آتا ہے، چہرہ سرخ پڑ جاتا ہے، جواب میں فرماتے ہیں، الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے عربی زبان میں کیا ہوتا ہے، والکیف مجہول، اور کیفیت غیر معلوم ہے، والایمان به واجب، اور یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس صفت علو اور استواء پر ایمان فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ کہ اس کی دلیل موجود ہے. والسؤال عنه بدعہ، اور یہ سوال کرنا کیفیت کا یہ بدعت ہے، اخرجو، اسے خارج کر دو میرے مجلس سے. امام ابن ابی العز الحنفی رحمت اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں اتنی خوبصورت تفصیل سے اسماء و صفات کے تعلق سے بات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم اس کو ایک نظر پڑھ لے اور دیکھ لے، واللہ سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. اتنی مدلل اور خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک کوٹنگ میں بتاتا ہوں، فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے استاد نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے ہیں وہ کافر ہیں. سبحان اللہ، تو اسماء و صفات کا انکار کرنا میرے بھائیو، یہ کفر کے درجہ لے جاتا ہے، یہ بدعتوں کا راستہ ہے، یہ سلف صالحین کا راستہ نہیں ہے. آٹھویں مثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کے اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. بعض لوگوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اس کا جواب قرآن مجید کی آیت، بہت ساری آیات اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الرحمن علی العرش استوى، قرآن مجید میں سات مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ایک ہی بات جب بار بار ریپیٹ ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے، تاکید کی جا رہی ہے کہ اس کا مسئلہ، اس کا معاملہ یہ ہے. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 6000 دلیل ہے قرآن مجید میں صرف کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، فرش پر نہیں ہے. ایک نہیں، دو نہیں، چھ نہیں، 6000، جن میں سے قرآن مجید کی آیتیں پھر سبحان اللہ بیان کرتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے، یعنی قرآن میں اور حدیث میں، کہ جب قرآن مجید کی بات آتی ہے تو کہاں سے قرآن مجید آیا ہے، نازل ہوا ہے، آسمان سے نازل ہوا ہے، تو کس سے نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا. تو ظاہر جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہاں ہے. انسان کی دعائیں کہاں جاتی ہیں؟ اوپر. اعمال کہاں جاتے ہیں؟ اوپر. کس کے لیے، کس کی طرف جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ ان سارے دلائل کو جمع کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اپنے پاس عرش پر، یہ لکھا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میرے رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی. سبحان اللہ. تو کہاں پر لکھا ہوا یہ؟ یہ عرش پر لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پہ، فرش پہ نہیں، ہر جگہ موجود نہیں ہے. اور اسی طریقے سے سلف صالحین کی سمجھ بھی یہی ہے، جیسے ابھی میں نے بیان کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے نقل کیا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ عرش پر تو مستوی ہے لیکن کیفیت نہیں جانتے کیسے مستوی ہے. وہ جو کیفیت کی بات کرتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. نامی مثال حکمت، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. بالحکمہ، بعض لوگ حکمت کا معنی ہے کہ نہیں علم کر نہ کرو، نہیں علم کر کو چھوڑ دو. بعض دعوت تبلیغ کا کام کرنے والوں نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں دلیل ہے، حکمت سے مراد لوگوں کو برائی سے نہ روکو، امر معروف کرتے رہو، اچھا کی طرف بلاتے رہو، لیکن لوگوں کو برائی سے نہ روکو. کیوں نہ روکو؟ کیونکہ اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے امت میں. کیا یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں میں، جب انہیں روکل کی بات آئی، جب علیکم انفسکم کی آیت میں نے بیان کیا تھا دوسری مثال میں، یاد ہے؟ تو وہی جواب ہے اس کا بھی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ دونوں کام نہیں کرنے، نہ امر معروف نہ نہی عن المنکر، دونوں نہیں کرنا. ان لوگوں نے کیا کہا؟ امر معروف کرنا ہے، نہی عن المنکر نہیں کرنا. دسویں مثال، آخری مثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. قوم نوح نے کہا ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑنا ود کو، اور نہ ہی سواع کو، نہ یغوث ویعوق ونسر کو. یہ پانچ نام ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت. شرک کا کیا معنی ہے؟ بتوں کی عبادت کرنا. اور دلیل یہ آیت کریمہ ہے، کیونکہ یہ پانچ نام جو ہیں یہ بتوں کے نام ہیں. اور دوسری آیت میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے؟ وجرمی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو، ذریت کو ایک جانب دور کر دے اور بتوں کی عبادت کو دوسری جانب دور کر دے، ہمیں بتوں کی عبادت سے دور فرما، محفوظ فرما. تو یہ دلیل شرک کا کیا معنی ہے؟ بتوں کی عبادت. دلیل یہ ہے ان کے پاس. یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اولیاء کو پکارنا، انبیاء کو پکارنا یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ شرک کا معنی بتوں کی عبادت، اور کوئی مسلمان تو بتوں کی عبادت کر ہی نہیں سکتا. اس لیے ان کو نزدیک یہ بھی غلط فہمی ہے کہ کلمہ وہ کبھی مشرک ہو نہیں سکتا. آیت دیکھتے قرآن مجید میں، یہ آیت جو ہے سورۃ نوح کی آیت ہے، اور اس میں ان پانچ بتوں کے نام بتائے گئے ہیں جو بت تھے. یہ قرآن مجید میں کہ دوسری آیات کہیں پہ ہیں جہاں پر بتوں کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کی گئی؟ بتوں کے علاوہ درخت کی عبادت کی گئی، پتھروں کی عبادت کی گئی، فرشتوں کی عبادت کی گئی، انبیاء کی عبادت کی گئی، اولیاء کی عبادت کی گئی؟ سب دلائل موجود ہیں کہ نہیں؟ انبیاء کے تعلق سے میں ایک مثال دیتا ہوں بس، قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے، سورۃ مائدہ کی آخری آیات میں، آیت نمبر 116 میں، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا لو. نصارہ نے کرسچن جو ہیں عیسیٰ اسلام کی عبادت کی اور کر بھی رہے ہیں, کافر ہیں. عجب بات ہے, نبی کی عبادت کرنے والا تو کافر ہے, نبی کو پکارنے والا تو کافر ہے, لیکن علی کو پکارنے والا اور غوث کو پکارنے والا مومن ہے. ہمیں ترازو مختلف کیوں ہیں؟ تو قرآن مجید میں صرف بتوں کی عبادت کی نفی نہیں کی گئی بلکہ ہر معبود کی عبادت کی نفی کی گئی ہے. اور حدیث میں متفق علیہ روایت میں سیدنا معاذ کی معروف روایت, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ گدھے پہ سوار ہوتے ہیں, آپ سے سوال کرتے ہیں, اے معاذ مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ عرض کرتے ہیں اللہ اور رسول اعلم, میں نہیں جانتا, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معبود کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. لفظ دیکھیں عبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, امر عبد اللہ, لا تشرکوا نہیں ہے, شیئا نکرہ ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے اگر نکرہ فی سیاق نہیں آ جائے, یعنی نہیں ہو منع کرنا ہو اور ایک لفظ نکرہ ہو, نکرہ کسے کہتے ہیں؟ کامن ناؤن کو, پراپر ناؤن نہیں, کامن ناؤن. شیئا کچھ کوئی بھی ہو سکتے, شیئا کوئی بھی چیز, اس مطلب صیغۃ العموم یعنی کوئی بھی چیز نہیں, صرف پتھر نہیں, صرف نفی سے پتھر کو نہیں کیجیے, شہی صرف پتھر نہیں ہے, صرف بت نہیں ہے, بلکہ شہی میں فرشتے بھی شامل ہیں, انبیاء بھی شامل ہیں, اولیاء بھی شامل ہیں, پتھر بھی شامل ہیں, درند وپن سب شامل ہیں, غیر اللہ سارے کے سارے شامل ہیں. ولا تشرکوا بھی شہی یعنی کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. اور یہی صحابہ کرام کی سمجھ ہے اور اسی کا نام سلف صالحین کی سمجھ, اور یہی سبیل مؤمنین ہے. آخری پوائنٹ رہ گیا, وحدت امت کا صحیح اور آسان ترین راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ تعالیٰ سے مضبوط سامنے رکھو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. دوسری آیت میں جو بھی لوگ ایمان لے کے آتے ہیں اگر ان کا ایمان صحابہ کا ایمان جیسا ہے تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہے. ترازو کیا ہے؟ مومن کا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ صحابہ کا ایمان جیسا. اور وہی آیت ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ورث جهنم وساءت مصيرا. اور حدیث میں یہ تفرقوں کی حدیث. ان آیات و حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امت میں تفرقہ ہوگا. ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ تفرقہ ہوگا. اور تفرقہ ایک مرض ہے اور ہر مرض کی بنیادی وجہ ہوتی ہے. کیا بنیادی وجہ ہیں تفرقے کی؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تفرقہ مرض ہے. تفرقہ کب ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ بارک اللہ, قرآن اور حدیث. قرآن حدیث کو کیسے چھوڑا جاتا ہے؟ جب ان کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا. جب عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے نا, اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر کی تین رکعت پڑھ لیتے ہیں تو نماز تو پڑھی ہے لیکن قرآن حدیث کے مطابق پڑھی ہے, مخالف پڑھی ہے؟ مقبول ہے, مردود ہے؟ مردود ہے. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ رسی کو چھوڑ دیا ہے, قرآن حدیث کو چھوڑ دیا ہے. عمل کہاں پر خلل ہوا, کہاں پہ غلطی ہوئی, کس بنیاد پہ ہوئی؟ قرآن حدیث کو کب چھوڑا جاتا ہے؟ جب غلط سمجھا جاتا ہے. غلط سمجھا تو غلط عمل کیا ہے نا. غلط کب سمجھا گیا؟ جب ایک بنیاد تھی ہے نا, اپنے عقل, یا دوسرے لفظ جو میں نے بڑا لفظ استعمال کیا, اپنے خواہش نفس, اپنے خواہش نفس کی بنیاد پر قرآن اور سنت کو سمجھا گیا ہے. رزلٹ کیا نکلا؟ قرآن کو سمجھنے کا اور وحدت امت کا صحیح راستہ کیا ہے؟ کون جواب دے گا؟ ایک ہی راہ. وحدت امت کیسے ممکن ہے؟ جب ہماری سمجھ قرآن حدیث کی ایک جیسی ہو جائے گی. پھر تفرقہ ہو سکتا ہے؟ سمجھ کب ایک ہوگی؟ جب صحابہ سلف صالحین کے مطابق سمجھ ہوگی یا مخالف ہوگی؟ مطابق ہوگی. قرآن حدیث سلف صحیح سمجھ کے مطابق اسے کہتے ہیں سبیل المؤمنین. جزاکم اللہ خیرا. سوالوں کے تعلق سے ایک ہوم ورک ہے, ایک واجب دے رہا ہوں میں, ہوم ورک ہے. آپ دیکھیں کیسے مجھے, ابھی تو نہیں کرا نا, ہوم ورک گھر میں کیا جاتا ہے نا. میں تین سوال کرتا ہوں, آپ یہ نوٹ کر لیں, اگلے ہفتے اسی جگہ پر جو صحیح جواب لے کے آئے گا اس کو انشاءاللہ انعام دیا جائے گا.
کون
سے دن؟ اسی دن. آج کیا ہے؟ جمعرات کو. کیونکہ اسی جگہ پر ہر جمعرات کو عقیدے کے تعلق سے درس ہوتا ہے, تو جو ساتھی شامل ہونا چاہیں, یہ کھلی دعوت ہے سب کے لیے, بھائیوں اور بہنوں کے لیے. اور جو یہ جواب لے کے آئے گا اگلے ہفتے میں, اگر صحیح جواب ہوگا تو اسے انعام دیا جائے گا, ایک سے زیادہ صحیح جواب ہوگا تو قرآن دازی ہوگی. سوال نمبر ایک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, قرآن مجید کے تعلق سے, تبیانن لکل شیء, تبیانن لکل شیء. قرآن مجید کے اندر ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے. آپ آیت کے ترجمے بے شک لکھ لیں, کوئی حرج نہیں. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے قرآن مجید میں کسی چیز میں کمی نہیں چھوڑی, یعنی ہر چیز کا حل علم قرآن مجید میں موجود ہے. منکرین حدیث نے ان آیات کو دلیل بنایا ہے کہ قرآن مجید کافی ہے اور حدیث کا وجود ہی نہیں ہے. اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے, اگلے ہفتے آپ مجھے بتائیں گے. کیونکہ یہ بات درست ہے, جواب جس کا صحیح ہوگا ان کی یہ بات درست ہے. کوئی شخص کہتا ہے سب متفق غلط جواب ہے نا ان کا, اس آیت میں دلیل نہیں ہے. تو آپ کیسے ثابت کریں گے, وہ کون سے طریقہ, کون سے سٹیپ ہیں جس سے آپ اس کو قائل کر سکتے ہیں کہ آپ نے غلط کہا ہے اور صحیح بات یہ ہے. دوسرا سوال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مریم میں عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے, اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا, اور جس نے مجھے زندہ اٹھایا جائے گا. بعض لوگوں نے کہا اس آیت میں دلیل ہے کہ جشن میلاد النبی منانا جائز ہے. جشن میلاد النبی کا ثبوت ہمیں اس آیت میں ملا ہے. اس کا جواب آپ نے دیکھنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے. یہ دو سوال ہیں, جو صحیح جواب لے کے آئے گا کافی ہیں, اور دو مثالیں کہ کافی ہیں, دو ہی کافی ہیں. صحیح سوالوں کے جواب نکالیں آپ نے, کون سے ہیں؟ یہ صحیح ہیں سارے, یہ بھی صحیح ہیں, مکس کریں نا. انعام ایک ہی ہے. کوئی بچہ ہے یہاں پہ؟ اوپر آ جاؤ بیٹا. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟
علی رضا.
علی رضا, ماشاء اللہ تبارک اللہ. اس میں سے ایک دائیں ہاتھ سے بسم اللہ کر کے ایک چٹی اٹھا,
ایک چٹی اٹھانا جو بھی آپ کو
سمجھ. یہ اٹھائی ہے. ماشاء اللہ, صحیح جواب مل گیا ہے, لیکن اس صحیح جواب کو میں آخر میں بیان کروں گا. یہ سب اٹھا لیں یہاں سے. درس تو ختم ہو گئے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اب چند سوال ہیں, اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے سوال ہیں میں سوال کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے درس میں کچھ سمجھ آئے کہ نہیں. نو گفٹ باقی ہیں. پہلا سوال, سبیل المؤمنین کیوں ضروری ہے؟ تین چیزوں پر میں نے بات کی تھی, ان تین میں جو دو بتائے گا اس کو گفٹ مل جائے گا. سبیل المؤمنین کیوں ضروری ہے؟ نہیں نہیں نہیں, ایسے نہیں, دائیں ہاتھ کھڑے میں بتاؤں گا کون, ایسے نہیں. صرف تین لوگوں کو آتا ہے کیا, باقی کو بھول گئے یا جواب نہیں دینا چاہتے؟ چلے آپ بتائیں, آپ بتائیں. نجات کا واحد راستہ ہے, ماشاء اللہ بارک اللہ, قرآن حدیث کو سمجھنے کا صحیح اور بہترین راستہ ہے. ایک پہنچا دیں کو, ایک گفٹ پہنچا دیں. دوسرا سوال, قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا صحیح راستہ کیا ہے؟ یہ تو سب ہاتھ, دونوں ہاتھ کھڑے کرنے چاہیے نا, ایک ہاتھ نہیں. آپ بتا دیں, صحابہ کرام سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. بارک اللہ فیک, یہ دے دیں. اب بہنوں سے بھی ایک سوال کرتے ہیں, ان کا بھی حق ہے. ان سے سوال یہ ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ادھر کا نہیں, ادھر کا ہے, آپ لوگوں کا نہیں ہے. ایمان کی تعریف یہ نوٹ کر لیں, ایمان کی تعریف یہ پہلا سوال ہے. بہنوں سے دوسرا سوال بھی میں پوچھ رہا ہوں تاکہ دونوں جواب آپ بھیج دیں. یہ دو گفٹ الگ کر لیں, میں بھول جاؤں گا پھر کسی اور کو نہ دے دوں. ادھر اس طرف رکھ لیں, ادھر رکھ لیں, یہ ادھر ادھر رکھ لیں بہنوں کے لیے. اور دوسرا سوال, وحدت امت کیسے ممکن ہے؟ پہلا سوال ہے ایمان کیا ہے, دوسرا سوال وحدت امت کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال بہنوں سے ہے, خواتین سے ہے. آپ جلدی سے جواب لکھ کے بھیج دیں. جب میں یہاں سے سوال ختم کروں گا پھر آپ لوگوں کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. آپ سے سوال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, آیت پڑھی ہم نے. اس آیت میں کسی نے غلط مفہوم لیا ہے. وہ غلط مفہوم کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے؟ جو پورا جواب جانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے, ادھورے پہ انعام نہیں ملے گا. آپ بتا دیں جو غلط جواب ہے وہ کیا ہے, غلط کیا مفہوم ہے, کیا
غلط مفہوم یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ ڈارون کا نظریہ,
بارک اللہ فیک, کہ ڈارون کے نظریے کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے. جواب کیا ہے, کیوں غلط؟
ہاں,
کون سی اسٹیجز ہیں؟ علاقہ, بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ. یہ اور ارے ادھورا آگے جواب, یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے اور حدیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں کہ کوئی شخص ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن نطفہ رہتا ہے, پھر علاقہ, پھر مضغہ, ٹھیک ہے, آخر تک. اور آگے بھی چیز رہتی ہے نا. سلف صالحین نے کیسے سمجھائے اس آیت کی تفسیر میں؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے, نطفہ, علاقہ اور مضغہ. بارک اللہ, دے دیں, صحیح جواب ہے. تھوڑی سی اسسٹنس کی ہے, چیٹنگ نہیں ہے یہ, اتنی گنجائش ہے, فکر نہ کریں. اچھا, اگلا سوال, مومنوں کو میں نے 5 صفات بیان کی ہیں, خوبصورت صفات قرآن مجید میں سے. ان میں سے 3 بتا دیں بس, 5 میں سے 3, اور انعام لے لیں. ادھر بار بار ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں, ادھر والے کیا سو رہے تھے, کہاں تھے؟ لگتے شاید میں نہیں سمجھا سکا شاید صحیح طریقے سے. کوئی 5 اچھی صفات مومنوں کی آپ بتائیں.
ایمان کی مضبوطی, اللہ اس کے رسول کے آگے نہ جانا.
پہلے ایمان کی مضبوطی اولین مقصد ہے, ایمانیات و صحیح عقیدہ, ٹھیک. نمبر 2,
اللہ اس کے رسول کے آگے نہ جانا.
بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں جاتے. ایک اور بتا دیں بس,
اللہ کے
احکاموں کے سامنے جھک جانا. بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سر کو خم کر دیتے, جھکا دیتے ہیں. آپ کا نام کیا؟ عبدالعلیم بھائی کو دے دیں, گفٹ دے دیں.
کرنا ہے.
ماشاء اللہ کتنی ہے نام کیا؟ میں نے سوال کیا. اچھا اوپر سے نہیں, وہ تو ٹائم ختم ہو گیا نا. نہیں نہیں لیڈیز کا ہے, اس میں جواب دیا. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ یہ تو ختم ہو چکا ہے, انعام تو میرے ہاتھ میں ہے. یہ تو اس وقت دینا تھا ہمارے آنے سے پہلے. نہیں نہیں یہ ٹائم ختم ہو گیا اس کا. ابھی ابھی کا یہ تو وہی سوال ہے نا. نہیں یہ واپس کر دیں. اگلا سوال, صحیح بخاری کی حدیث میں نے بیان کی تھی جس میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ عورتوں پر پردہ فرض نہیں ہے اور مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو بھی کر سکتی ہیں, کو ایجوکیشن بھی جائز ہے, وہ مرد اور عورتیں ایک جگہ پر ایک ساتھ بغیر پردے کے کام بھی کر سکتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے, اس کا جواب کیا ہے؟ آپ بتائیں, آپ چھپے ہوئے یہاں پہ. نہ ایک منٹ ایک منٹ, حدیث یہ ہے کہ سر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, بارہ کا مطلب. اچھا اسے اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں امام بخاری سے پہلے ترتیب ہے نا, پہلے قرآن مجید میں آیات ہیں حجاب کی فرضیت کی. اگر آپ کو آیت بھی یاد نہیں لیکن آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ نے ترتیب سے کیسے جانا ہے. قرآن مجید میں آیات ہیں جس میں پردے کا ذکر کیا گیا ہے, پھر احادیث میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے اور یہی حدیث اس کا ثبوت ہے. پھر سلف کے اقوال ابھی وہ آپ کہہ رہے ہیں. امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے؟ بارک اللہ فیک. امام بخاری یہ باب باندھا ہے کہ میاں کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کے بچے ہوئے پانی کے استعمال کرنے کا حکم کیا ہے. پھر یہ حدیث بیان کی. جزاک اللہ. نام کیا آپ کا؟ بارک اللہ دے دیں. اوپر سے سوال آئے ہیں یعنی خواتین کی طرف سے, اوپر سے دو سوال پوچھے تھے, ایمان کا کیا معنی ہے اور وحدت امت کیسے ممکن ہے. اگلے دو سوال باقی ہیں. سبیل کا کیا معنی ہے, کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں. صرف راستہ ایک ایک آپ نہ بتائیں, آپ ہی بتائیں گے. شابر کون سا راستہ ہے؟ نجات کا طریقہ. تھوڑا سا اور دو لفظ بڑھا دیں بس, میں آپ گفٹ دینا چاہتا ہوں آپ کو, آپ کو دینا چاہتا ہوں. نہیں نہیں کوئی نہ بولے, یہ بیٹا انشاءاللہ پہنچ جائے گا جواب کی طرف. بارک اللہ فیک. ہاں بارک اللہ. حق حق منزل مقصود ہی ہوتی ہے نا, وہ راستہ جو منزل مقصود تک لے کے جائے. کیا ہر راستہ منزل مقصود تک لے کے جاتا ہے؟ نہیں لے کے جاتا نا. بعض راستے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, بعض راستے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, بعض راستوں میں بھول بھلائیاں ہوتی ہیں, اور بہت کم راستے وہ ہوتے ہیں جو سبیل ہوتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ عبد القوی. اللہ تعالیٰ آپ تقویت عطا فرمائے. آخری سوال ہے, کوئی شخص اپنے آپ سوال کرے جواب بھی دے دے درس میں سے, باہر سے نہیں. سوال بھی خود بنائے اور جواب بھی خود دے دے. نہیں آپ تو ابھی لے چکے ہیں. نہیں اچھی بات ہے, جذبہ ہونا چاہیے. کوئی بھی نہیں سوال کر سکتا اپنے آپ سے. سوال بھی سیدھا ہونا چاہیے, ٹیڑھا سوال نہیں مانا جائے گا. سیدھا سوال سیدھا جواب. ٹھیک ہے آپ بتائیں. ہاں بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ دے دیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بن. بارک اللہ فیک. بڑا انعام جو جس ساتھی کو ملا ہے, ہمارے بھائی ہیں عطا اللہ, لکھا ہوا ہے صرف, کوئی فون نمبر نہیں لکھا ہوا. کتنے عطا اللہ ہیں؟ ادھر سے اور بھی ساتھی کھڑے ہو گئے. آپ دونوں آ جائیں, دونوں آ جائیں. آپ کا نام عطا اللہ ہے؟ آپ کا نام عطا اللہ ہے؟ اچھا اچھا سوری. ہاں بالکل یہی لکھے. بارک اللہ فیک. ہمارے عطا اللہ بھائی کو یہ گفٹ دے دے. پہنچا دیتے, ادھر ہی پہنچا دیتے ہیں, آپ فکر نہ کریں, ادھر ہی پہنچا دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک. ان کا جواب ہے سبیل المؤمنین, ذرا جواب سن, بڑا خوبصورت جواب ہے ماشاء اللہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دلیل لکھی ہے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سلف کے صالحین کی سمجھ کے مطابق, یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آپ سلم کی اطاعت, یعنی قرآن اور حدیث سمجھنا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. بارک اللہ فیک. جو ساتھی جانا چاہتے ہیں کوئی مشکل نہیں, جس نے